الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله مولانا العظيم. رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، رمضان کے متعلق اچھے اعمال کی رہنمائی اور ترغیب دینا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جیسے کہ فضائل میں روایت موجود ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خطبہ دیا، بیان فرمایا کہ تمہارے سامنے ایک بہت برکت والا مہینہ آ رہا ہے. پھر اس کے بعد حضور نے اس کی تفصیلات روایت میں بیان فرمائی. یہ حدیث ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم لوگ مسجد میں اور اپنے مکان پر جہاں بھی ہم لوگوں کو کہہ سکے بتلا سکے، وہاں رمضان کے متعلق اعمال، گناہوں سے بچنے کی تاکید، کون کون سے نیک اعمال رمضان میں ہونے چاہیے، اس کا مذاکرہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم لوگ دنیاوی امور کے مذاکرے تو خوب کرتے ہیں، گھر میں فلاں ضرورت ہے، فلاں چیز کی کمی ہے، لیکن ہم اپنے گھروں کے اندر اعمال اور دین کی لائن کے بھی مذاکرے کا اہتمام کریں. اور یہ کام ہم سب کو کرنا ہے، علماء بھی کرے اور عام مسلمان بھائی بھی کرے، چونکہ سنت سب کے لیے ہے. قرآن سے بھی اس کی ترغیب نکلتی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ اپنے گھر کے لوگوں کو نماز کی تاکید کرو. اسی لیے ہم اپنے گھروں میں نماز کے متعلق جائزہ لینا چاہیے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ گھر میں رہتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں. دوسرا یہ کہ نماز پڑھتے ہیں تو کیسی نماز پڑھتے ہیں. دونوں چیز کا ہمیں گھروں میں مذاکرہ اور جائزہ لینا چاہیے. بہت سال پہلے ایک بستی میں جا کر کے میں نے نماز کی بڑی بڑی باتیں بیان کی. کچھ عرصے کے بعد اس بستی کے ایک سمجھدار آدمی کی ملاقات ہوئی, دیندار آدمی. وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے آ کے نماز میں توجہ دلوائی, میں تو بچپن سے نماز پڑھتا ہوں تو مکتب میں جس ترتیب سے سیکھا, اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہی اور اس کے بعد میں بولتا ہوں ثنا سبحانک اللہم, پھر پوری ثنا میں پڑھتا ہوں. تو آپ نے توجہ دلائی تو اب لفظ ثنا میں نے کتنے سالوں کے بعد بولنا بند کیا. اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا بھی ہم لوگ مذاکرہ کریں اپنے گھروں کے اندر, نماز کی تاکید بھی کریں. دونوں کام ہمیں کرنا چاہیے. جب ہمارے ڈابھیل مدرسے کا 100واں سالانہ جلسہ ہوا تھا, اس سال تو 119واں جلسہ کر کے میں آ رہا ہوں, آج سے 19 ایئر پہلے 100ویں جلسے میں ہمارے گجرات کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت اچھی بات جلسے میں سنائی تھی. جب میں ڈابھیل پڑھنے کے لیے آیا اپنے بچپن میں تو یہاں ڈابھیل سملک کے بڈھے لوگ, بڑی عمر کے لوگ جنہوں نے حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ دیکھا تھا, جس زمانے میں حضرت ڈابھیل سملک میں تھے, وہ بڈھے لوگ یوں کہا کرتے تھے. حالانکہ اس زمانے کے اندر یہ مروجہ دعوت و تبلیغ کی محنت کا آغاز نہیں ہوا تھا. تو کہا حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب اتنے بڑے محدث مفسر, اتنے بڑے عالم دین, لیکن کبھی کبھی شام کے وقت پر عصر کی نماز میں یا مغرب کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں ڈابھیل سملک اور اس کے بازو میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, آسنا ہے, کالا کاچا ہے, ویسما ہے, وہاں کسی مسجد میں حضرت نماز میں تشریف لے جاتے عصر مغرب میں. نماز سے جب امام صاحب سلام پھرا دیتے تو حضرت علامہ انور شاہ صاحب کھڑے ہوتے, اعلان کرتے بھائی سنت پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, انور شاہ آپ کو کچھ کہے گا. اتنے بڑے محدث, اتنے بڑے عالم خود اعلان کرتے. کہا شروع شروع میں تو لوگ سوچتے تھے کہ اتنے بڑے محدث کہ جن کی سبق کی تقریر لکھنے جمع کرنے حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں لوگ ایران، افغانستان، بخارا، سمرقند، تاشکند دور دور سے سفر کر کے ڈابے لاتے تھے. ابھی پارٹیشن نہیں ہوا تھا، پورا ہندوستان ایک ملک تھا. آنے جانے کے اندر ویزا کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. تو کہا لوگ یہ سوچتے تھے کہ اتنا بڑا محدث کیا بیان کریں گے اور عام مسلمان ان کی تقریر کیسے سمجھیں گے. کہا لوگ حیران رہ جاتے کہ جب حضرت سنت نفل پڑھ کے کھڑے ہوتے تو مسلمانوں کو وضو اور غسل کے فرائض سمجھاتے تھے کہ وضو کا سنت طریقہ کیا ہے، وضو میں فرائض کیا ہے، غسل میں فرائض کیا ہے، غسل کا سنت طریقہ کیا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، یہ سکھاتے تھے. آج تو ہم لوگوں کو نماز کے موضوع کے اوپر بیان کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو عام جنرل ٹاپک ہے، ہمارا علم یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم گہرے گہرے اونچے اونچے ٹاپک کے اوپر بیان کریں. نماز جیسی باتوں پر بیان کرنا ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، ایسا ہمارا یہ زمانہ ہے. حالانکہ یہ اللہ کے نیک بندوں کو دیکھو، امام المحدثین ہے، سمندر جیسا ان کا علم ہے، لیکن وضو، غسل، نماز یہ چیز لوگوں کو سکھاتے تھے. میں یہ آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت امت کے اندر بہت ضرورت ہے کہ اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں، اسلام کی جو پرائمری باتیں ہیں، فرائض، عقائد، ایسی باتوں کو ہم اپنے گھروں کے اندر بھی بیان کریں، مسجدوں کے اندر بھی اس کا مذاکرہ کریں. یہ اس وقت حالات کے اندر بہت ضروری چیز ہو گئی ہے. تو رمضان ہے تو رمضان کے متعلق مذاکرہ ہو کہ ہمیں تراویح پڑھنی ہے، کیسے تراویح پڑھی جائے گی، روزہ کیسے رکھا جائے گا، رمضان میں کیا اعمال ہوں گے، کون سے گناہ سے بچنا. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے. رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت زیادہ ہو جاتی تھی. ایسے بھی حضور سخی تھے، اللہ مجھے اور آپ کو سخی بناوے. سخی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت زیادہ ہو جاتی تھی. بخاری شریف میں حدیث میں لفظ ہیں کر ریح المرسلت، کھلی جو ہوا چلتی ہے اس کی طرح حضور کی سخاوت ہو جاتی تھی. ہوا دو طرح کی ہوتی ہے، یہ پنکھا ہے، یہ جو ہمارے اوپر ہوا پھینکتا ہے کہ کوئی پنکھے کے اندر ہوا بھری ہوئی نہیں ہے، آپ اس کے اوپر دھیان کرو. نہ تو کسی پائپ کے کنیکشن سے پنکھے میں ہوا آتی ہے، یہ تو یہاں پر جو ہوا پہلے سے ہے اسی کو لے کر کے ہمارے سامنے وہ پھینکتا ہے. یہ ریح مرسلہ نہیں ہے، یہ ریح مقیدہ مغلقہ ہے، کہ ایسی ہوا جو فکس ہے، ایسی ہوا جو ایک جگہ کے اوپر بند ہے، وہی ہوا پنکھا ہمارے سامنے پھینکتا ہے. لیکن جب ہم باہر ہوتے ہیں کھلے میدان میں گراؤنڈ میں اوپن سپیس میں ہوتے ہیں وہاں جو کھلی ہوا چلتی ہے سخت گرمی ہو روزہ لگا ہوا ہو پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلے تو دنیا میں اس وقت جنت معلوم ہوتی ہے. تو کھلی ہوا یہ انسان کے دل دماغ کو راحت پہنچاتی ہے اور ہر ایک کے لیے عام راحت پہنچاتی ہے. یہ کھلی ہوا کی تاثیر ہے. جبکہ پنکھا کچھ لوگوں کو ہی راحت پہنچاتا ہے. اسی لیے آپ مسجد میں دیکھتے ہیں کتنی صف ہے کتنے نمازی ہے. اس اعتبار سے گنتی کر کے مسجد میں پنکھا ایئر کنڈیشن کی سسٹم لگائی جاتی ہے. اس ہوا کا فائدہ لمیٹڈ ہے. جبکہ باہر جو ہوا چلتی ہے اوپن سپیس میں کھلی ہوا اس کا فائدہ ہر ایک کو پہنچتا ہے. بس اس حدیث شریف میں یہ جو تشبیہ آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں کھلی چلنے والی ہوا کی طرح ہو جاتی تھی, اس کا مطلب یہی ہے کہ رمضان میں ہماری سخاوت زیادہ ہو جائے اور عام لوگوں کو ہماری سخاوت کا فائدہ پہنچے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے, مبارک طریقہ ہے. اس لیے ہم رمضان میں اپنی سخاوت کے ذریعے کچھ ایسے کام کریں کہ جس کے ذریعے سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچے, بڑے پاپولیشن کو فائدہ پہنچے, بڑی تعداد کو فائدہ پہنچے. یہ سخاوت ہمیں رمضان کے اندر کرنی چاہیے اور اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. رمضان کے اندر کسی پور ایریے میں غریب علاقے میں افطار کا کھانے کا نظام کرو. مسجدوں میں جو مسافر آتے ہیں کلیکشن کرنے والے چندہ کرنے والے آتے ہیں ان کے لیے کھانے پینے رہنے کا انتظام کرو. غریب لوگ جو افطار نہیں کر پاتے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کے لیے انتظام کرو. کر ریح المرسلہ, ہماری سخاوت ایسی ہو کہ عام لوگوں کو اس سخاوت سے فائدہ پہنچے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے رمضان کے متعلق. ہر ایک آدمی سوچ لے رہے کہ میں اپنی سخاوت سے زیادہ فائدہ کیسے لوگوں کو پہنچاؤں. ایک بڑا فائدہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. قرآن میں ایک آدمی کا تذکرہ ہے جس کا نام ہے سامری. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ آدمی تھا. ہماری بعض تفسیروں کے اندر میں نے نظر سے دیکھا کہ وہ ہندوستان کا رہنے والا گائے کی پرستش کرنے والی قوم کا آدمی تھا اور سفر کر کے وہ مصر گیا تھا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا. اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر چلے میں تشریف لے گئے, ایک مہینے کے لیے گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے 10 دن بڑھوائے, پورا چلہ کروا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ طور پر تھے تب اس نے یہاں بنی اسرائیل کے اندر بت پرستی شروع کروائی. سونا چاندی بنو اسرائیل کے پاس کلیکشن کیا اور اس میں سے ایک بچھڑے کا اسٹیچیو بنایا اور لوگوں کو کہا اس نے ہاذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ ہیں ہمارا خدا. موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اور طور پر خدا کو ڈھونڈنے گئے، خدا تو یہ رہا ہے. یہ اس نے شرک کفر شروع کیا بنی اسرائیل میں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اطلاع دے دی وحی کے ذریعے. تشریف لانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے سامری کے اوپر، خوب ڈانٹا اس کو. قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. کہا حضرت بحر قلزم کے اوپر جب حضرت جبرائیل امین آئے تھے، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈبویا، اس وقت کے اوپر الگ تفسیر ہے دو تین، یہ ایک تفسیر میں بتلا رہا ہوں. کہ جبرائیل امین جس گھوڑی کے اوپر سوار تھے، وہ گھوڑی کے قدم جہاں پڑتے تھے وہاں گرینری ہو جاتی تھی، ہریالی ہو جاتی تھی. تو میں نے جبرائیل کی گھوڑی کے قدم کی جگہ پر سے مٹی لے لی تھی اور اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ دی تھی. فقبضت قبضة من اثر الرسول، رسول سے مراد جبرائیل امین، اور ایک مٹھی بھر کر کے مٹی میں نے لے لی. اور اب جب گولڈ اور سلور کو پگھال کر کے اس میں سے بچھڑا جب بنایا گیا، فنبذتها، تو میں نے وہ جبرائیل کی گھوڑی کے پیر والی مٹی اس میں ڈال دی. اور کیوں ڈالی؟ کذالک سولت لی نفسی، میرے نفس نے یہ کہا تھا اور میں نے ایسا کر دیا. جو انسان نفس پرستی کرتا ہے، اپنے نفس کی مان کر کے چلتا ہے، وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. یہ اس آیت کا بہت بڑا سبق ہے، نفس پرستی، من مانی، جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں من مانی، نفس پرستی، جو من میں آئے وہ کرو. ایسا آدمی خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. کذالک سولت لی نفسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی، اس لیے کہ اس نے کفر کیا ہے، کفر شرک جاری کیا ہے. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، جا تو نے پبلک کو اپنی طرف جمع کرنے کے لیے یہ کیا تھا. بہت سے لوگ دنیا میں غلط کام کرتے ہیں اپنی پبلسٹی کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف جمع کرنے کے واسطے کہ لوگ میرے پاس جمع ہو جائے، آگے پیچھے چلے میرے. تیرا یہ ناپاک مقصد تھا پبلک کی بھیڑ جمع کرنا، حضرت نے ایسی بد دعا دی کہ لوگ اس سے دور بھاگے اور دور ہو جائے. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، اب جنگل میں تو پڑا رہے گا، جو بھی تیرے پاس آئے گا تو خود کہے گا کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ. اسی لیے کہ جو بھی سامری کے پاس اس بد دعا کے بعد جاتا تھا، اس کی ملاقات کرتا تھا، تو سامری بھی بیمار ہو جاتا تھا، ملاقات کرنے والا بھی بیمار ہو جاتا تھا، دونوں بیمار ہو جاتے تھے. تو دور سے وہ کہہ دیتا تھا لامساس، بھائی میرے پاس مت آنا، دور رہنا. جیسے ابھی پیچھے زمانہ گزر گیا، ہر ایک اس کی آواز لگاتا تھا انتقول لامساس، میرے پاس مت آؤ، ہاتھ مت لگاؤ، دور سے کرو، وہ کرو وہ کرو. پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی بھاری بات فرمائی، فانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا. یہ تیرا معبود ہے بت سونے چاندی کا جو تم نے بنایا، ہم اس کو جلا دیں گے، آگ لگا دیں گے. وہاں مفسرین نے بحث کی ہے کہ سونے چاندی سے بنا ہوا اسٹیچو کیسے آگ لگ سکتی ہے، تو ایک جواب اس کا یہ لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ سونے چاندی کے بنے ہوئے اس پتلے کو آگ لگ گئی، یہ معجزہ تھا. اس کو جلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے، اور جلنے کے بعد جو راکھ نکلی اس کو سمندر میں ڈلوا دی، فکوا دی. یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بچھڑے کو جو بت بنایا تھا گولڈ سلور کا، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے جلا دیا، آگ لگا دی، لیکن سامری کو آپ نے قتل نہیں کروایا. تقاضا تو یہ تھا کہ سامری کو قتل کروا دیتے، اس لیے کہ وہاں پر ایک سزا یہ جاری ہوئی کہ جن جن لوگوں نے اس طرح بت پرستی کی ان لوگوں کو قتل کرنے کی سزا جاری ہوئی. فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم، یہ سزا ہوئی، لیکن سامری کو حضرت نے قتل نہیں کرایا، قتل کی سزا اس پر نہیں آئی. تو حضرات مفسرین نے ایک بڑی پتے کی بات لکھی ہے، وہ سنانے کے لیے یہ بات میں نے آپ سے عرض کی. مفسرین نے لکھا ہے کہ سامری کا گناہ اس لائق تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کو قتل کروا دیتے، لیکن اس کو قتل اس لیے نہیں کروایا کہ دو خوبیاں اس کے اندر تھی، اور اس دو خوبیوں کی وجہ سے دنیا میں قتل کے عذاب سے بچا لیا گیا، آخرت میں جو سزا ہوگی وہ ہوگی. دو خوبی تھی سامری کے اندر، یہ دو خوبی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہیں کہ دنیا میں آئی ہوئی بڑی سے بڑی آفت کو بھی اللہ دور فرما دیتے ہیں. کا پہلی خوبی تھی کہ سامری بڑا سخی تھا، سخاوت کرتا تھا، اور دوسری خوبی اس کے اندر یہ تھی خدمت خلق کے کام وہ کرتا تھا، مخلوق کی خدمت، چیریٹی، کمزوروں کی خدمت یہ کام کرتا تھا. تو کا سخاوت اور مخلوق کی خدمت، یہ دو خوبی سامری کے اندر تھی، اس کی برکت سے اس کے اوپر دنیا میں قتل کی سزا نہیں آئی، آخرت میں جہنم کی سزا اس کو ہوگی. اسی لیے لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو راحت پہنچے، ہماری ذات سے نفع پہنچے، ایسے کام کیا کرو. اگر ایمان کے بغیر بھی کوئی آدمی یہ کرتا ہے تو اس کا فائدہ انسان کو پہنچتا ہے، تو ایمان کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ دنیا آخرت دونوں جہان میں پہنچے گا، دونوں دنیا میں پہنچے گا. اس لیے رمضان میں اپنی سخاوت بڑھاؤ. سوچو میں کیسے اپنی سخاوت کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، اور مخلوق کی خدمت کا کام کرو. یہ دو بہت بڑی خوبی ہے جو انسان کو اللہ تعالی کے غضب اور پکڑ سے بچانے کا ذریعہ بندی ہے. تو نیت کرو کہ انشاءاللہ رمضان میں اپنی سخاوت بڑھائیں گے، خوب بڑھاؤ رمضان میں سخاوت کو، اور ایسے بھی فطرتاً سخی بنو، سخاوت اپنے اندر مزاج میں لاؤ. دوسری ایک بات یہ عرض کرنی آپ کی خدمت میں، یہ زمانہ بڑے خطرناک فتنوں کا زمانہ ہے. ایک مرتبہ بہت سال پہلے کی بات ہے، میرے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں دیوبند کے اندر مفتی اعظم تھے، بلکہ وہ تو اس زمانے میں دنیا میں مفتی اعظم تھے فقہ حنفی میں. تو ایک فتنے جیسا ماحول بنا، فتنے جیسا ماحول. یہ بات میں اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے بہت سے علماء مسلمان بھائی فتنوں کے وقت کے اوپر کیا کرنا اس کے بارے میں متفکر ہے. کئی اہل علم نے، جوان علماء نے مجھ سے تنہائی کے اندر مجلس میں سوالات کی اس موضوع پر. اس سفر میں مختلف فتنوں کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آدمی فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ کو کیسے بچا لے. تو اس زمانے کے اندر دیوبند میں ایک بہت بڑے فتنے جیسی شکل بنی، تو بہت سے بڑے بڑے اس زمانے کے علماء جو ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب سے بیعت، حضرت کے خلفاء، اجازت یافتہ، وہ آ کر حضرت کو کہتے تھے، حضرت یہ فتنہ ہے، اس فتنے کے دور میں ہم کیا کریں، آپ ہماری رہنمائی کرو، گائیڈ لائن بتاؤ. تو ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں ایک بہت اچھی بات لوگوں کو بتلائی، اپنے متعلقین کو. میں سمجھتا ہوں کہ آج سے 50-60 سال پہلے اس بات کا جتنا فائدہ تھا اس سے کئی گنا زیادہ اس کا فائدہ آج کے حالات میں انشاءاللہ ہے. حضرت نے اس زمانے میں فرمایا، بھائی فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، کان کھولے رکھو. کان کو بند کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. سنو، کوئی بات سناوے، سننے مت جاؤ، لیکن سامنے سے سننی پڑے تو سنو. یہ بھی عجیب چیز ہے، خود سامنے سے سننے کی کوشش نہ کرے، لیکن اگر سننا ہی پڑے وہ الگ چیز ہے، مجبوری ہے وہ. تو کہا کوئی بات فتنے کی سننے کو ملے، سنو، کان کھلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں عطا فرمائی ہے، کوئی فتنے کی چیز سامنے آ جاوے دیکھنا پڑے دیکھ لو، سامنے سے دیکھنے مت جاؤ، سامنے سے دیکھنے مت جاؤ فتنے کی چیز. لیکن اگر کوئی فتنے کی چیز مجبوراً دیکھنا پڑے دیکھ لو، لیکن اپنی زبان کو بند رکھو. جو آدمی اپنی زبان کو بند رکھے گا اللہ تعالیٰ فتنوں کے دور میں اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور کئی حدیثوں سے اس بات کی جو ہے تائید ہوتی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیسمت. اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پر ایمان رکھے، جو قیامت پر ایمان رکھے، وہ اچھی بات بولے یا چپ اور خاموش رہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکل خیرا، اچھی بات بولو. اور اچھی بات بولنے کی ہمت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، تو خاموش رہو، چپ رہو، جو آدمی اپنے آپ کو چپ اور خاموش رکھے گا اللہ تعالیٰ فتنوں سے انشاءاللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور چپ رہنے کی الگ الگ شکل ہے. حضرت نے جس زمانے کے اندر یہ بات فرمائی تھی اس زمانے میں بولنے کی شکل الگ تھی, آج بولنے کی شکلیں الگ ہیں. زمانے کے بدلنے سے چپ رہنے کی اور بولنے کی شکلیں بھی بدلتی رہتی ہیں. اس زمانے میں کیا تھا کہ کوئی آدمی زبان سے کامنٹ کرے, زبان سے بات بولے. اب ایک نئی زبان آئی ہے کہ انٹرنیٹ پر, واٹس ایپ پر, سوشل میڈیا کے اوپر بولنا اور لکھنا, بولنا اور لکھنا. ایسے فتنوں کے زمانے کے اندر نیٹ اور سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح فتنے کی بات کے متعلق اپنی رائے, اپنی بات لکھو بھی مت اور بولو بھی مت, چپ بیٹھے رہو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتنوں سے ضرور حفاظت فرمائیں گے. یہ بہت بڑی نیکی ہے اس زمانے کے اندر. آج تو کوئی بھی مسئلہ اٹھے گا ہر ایک کوشش کرے گا میں اپنی رائے دوں, اپنی رائے دوں, اپنی تحقیق پیش کرو, اپنی بات پیش کرو. یہ جو علماء ہمارے نصاب پڑھے ہیں مدرسے میں, منطق پتہ نہیں یہاں پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں, وہاں انڈیا میں تو ہماری یہاں منطق پڑھائی جاتی ہے, یہاں کا نصاب میں نے دیکھا نہیں ہے. تو منطق پڑھائی جاتی ہے ہماری یہاں کورس میں بچوں کو. تو منطق کی جب پہلی کتاب شروع کرتے ہیں تفسیر المنطق, آسان منطق, تو اس میں انسان کی حقیقت, تو بھائی انسان کی حقیقت کیا ہے, تو منطقی لینگویج کے اندر انسان کی حقیقت کہتے ہیں حیوان ناطق. حیوان ناطق یہ انسان کی حقیقت بتلائی جاتی ہے. تو میں وہاں علماء کو کہتا ہوں کہ اب یہ زمانہ ہے کہ حقیقت حقیقت بن کے سامنے آ رہی ہے کہ حیوان ناطق ہر ایک بولتا ہے, ہر ایک بولے گا, علم ہو علم نہ ہو ہر ایک بولے گا. کوئی آدمی مسئلہ نہیں جانتا لیکن وہ یوں کہے گا کہ میں نے ایسا سنا ہے, بولنے والا کتاب میں سے مسئلہ بتائے گا, اور سننے والا جس کو اشکال کرنا ہو وہ کہے گا میں نے تو یوں سنا تھا. یہ ہو گیا فتنہ. اپنی زبان کو بند رکھو. جو آدمی فتنے کے زمانے کے اندر اپنی زبان کو بند رکھے گا اور آج کی زبان میں سوشل میڈیا کے اوپر جو اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے گا اللہ تعالیٰ زمانے کے فتنوں سے انشاءاللہ اس کی ضرور حفاظت فرمائیں گے, ضرور حفاظت فرمائیں گے. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نورانی زبان سے, سچی زبان سے, پکی زبان سے گارنٹی دے رہے ہیں جنت کی. بخاری شریف میں حضور کی زبان سے گارنٹی, ہم سب جنت کے طالب ہیں. اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے رہے, جنت الفردوس بلا حساب کتاب عطا فرما دے رہے. ابھی سنا آپ نے, قاری صاحب نے پڑھا, ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا. جنت, جنت کی نعمتیں اللہ نے کھول کھول کر کے قرآن کے اندر بیان فرمائی. ہم سب جنت چاہتے ہیں کہ جنت مل جاوے. روزانہ تین مرتبہ صبح و شام اللہ سے مانگو, اللہم انی اسألک رضاک والجنہ, اے اللہ آپ کی خوشی اور آپ کی جنت کا ہم سوال کرتے ہیں. آپ کی خوشی چاہیے, آپ کی جنت چاہیے, آپ کی خوشی چاہیے, آپ کی جنت چاہیے. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ, اور فضائل اعمال میں حدیث موجود ہے، رمضان میں چار کام زیادہ کرو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو، اپنے گناہوں پر معافی زیادہ مانگو، جنت کا سوال زیادہ کرو، جہنم کی آگ سے پناہ زیادہ مانگو، یہ چار کام رمضان میں خوب کرو۔ تو بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو۔ اللہ کے آخری نبی فرما رہے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے، مس یوز نہیں کرو گے۔ اضمن لکم الجنہ، میں تم کو جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ کتنا آسان، مسلمانوں ہم جس طبقے میں بھی ہو، مدرسے سے تعلق ہے، مسجد سے تعلق ہے، مکتب سے تعلق ہے، کاروبار سے تعلق ہے، دعوت و تبلیغ سے تعلق ہے، جس طبقے سے بھی تعلق ہو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی دو کہ اس کو مس یوز غلط استعمال نہیں کرو گے، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حضور کی سچائی پر ہمارا ایمان ہے، لے لو جنت کی گارنٹی۔ فرمایا پہلی چیز جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی تمہاری زبان، زبان کی گارنٹی دے دو کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے، غلط جگہ استعمال نہیں کرو گے، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات، قرآن میں کامل ایمان والے، کامیاب ایمان والے، ان کی ایک نشانی کیا بتلائی گئی، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، جس میں دین کا فائدہ نہیں، آخرت کا فائدہ نہیں، دنیا کا فائدہ نہیں، ایسی باتوں سے جو اپنے آپ کو دور رکھتے۔ آپ سوشل میڈیا پر جتنی کامنٹ، جتنی باتیں آتی ہے، اس کے اندر دین کا، آخرت کا، دنیا کا فائدہ کوئی نظر نہیں آتا، عام طور پر الا ماشاءاللہ کچھ باتیں ہوتی ہے فائدہ مند، باقی بہت ساری باتیں لغو، بے فائدہ، لیکن رات دن لوگ اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، زبان کی لغویات، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کو مس یوز مت کرو، مجھے گارنٹی دے دو، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور دوسری چیز، جو چیز تمہاری دو رانوں کے درمیان میں ہے، یعنی شرم کی جگہ کا، اس کو حرام جگہ استعمال نہیں کرو گے۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو لوگ اپنی شرم کی جگہ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، قابو میں رکھتے ہیں، بیوی حلال اور جس زمانے میں تھی اور جس زمانے میں ہوگی، باندی حلال اور بیوی حلال، اس کے علاوہ اپنی شرم کی جگہ کو کنٹرول میں رکھتے، زنا نہیں کرتے، غلط کام نہیں کرتے، کا جس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا، جس نے شرم کی جگہ کو قابو میں رکھا، اللہ سبحانہ و تعالی کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یہ کرو اس زمانے میں، رمضان آ رہا ہے، نیت لے کے اٹھو کہ رمضان سے شروع کریں گے اور زندگی کی آخری سانس تک اپنی زبان کو غلط کام میں کبھی استعمال نہیں کریں گے. جو زبان کے گناہ سے بچ گیا سمجھو وہ بڑے فتنوں سے بچ گیا، بڑے فتنوں سے بچ گیا، بڑے فتنوں سے بچ گیا. ایک نام آپ کو سناتا ہوں، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے لیکن لوگوں میں پبلسٹی نہیں ان کے نام کی، حضرت منی میاں شاہ پیر رحمت اللہ علیہ، دیوبند میں رہتے تھے، بڑے اونچے درجے کے بزرگ تھے، بہت چوٹی کے بزرگ. دارالعلوم دیوبند کی جب اسٹارٹنگ ہوئی تو فاؤنڈیشن ان کے مبارک ہاتھ سے رکھوایا گیا تھا اس زمانے کے اکابرین نے. اندازہ لگا وہ کتنے بڑے بزرگ ہوں گے، حضرت منی میاں شاہ پیر رحمت اللہ علیہ. ان کے حالات کے بارے میں خود مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا پورا ان کا واقعہ، کہ زندگی میں کبھی ان کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا، کبھی زندگی میں کسی نے ان کو ہنستے نہیں دیکھا. وہ قرآن کی آیت ہمیشہ سامنے رکھتے تھے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم رو زیادہ، رو زیادہ ہنسو کم. رمضان رونے کی موسم آ رہی ہے، یہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے. رمضان میں سحری کے وقت تہجد میں رو گھر میں بیٹھ کر اندھیرے میں، اور جو آنسو نکلے اس کو گال پہ منہ پہ لگا لو، ذرا لگا لو، یہ ہماری کریم ہے، جہنم سے بچانے والی کریم، یہ فائر پروف کریم ہے. آنکھ کے آنسو جہاں لگیں گے انشاءاللہ جہنم کی آگ وہاں نہیں لگے گی. تو کہا منی میاں صاحب کبھی ہنستے نہیں تھے، کبھی کسی نے ان کو کہا حضرت آپ ہنستے نہیں؟ کہا ہنسنا تو اس دن ہوگا کہ میری موت ایمان پر آوے اور اللہ مجھ سے راضی ہوئے، وہ دن ہنسنے کا ہوگا. یہ دنیا میں تو پتا نہیں کیا کب ہو جاوے، یہ کوئی ہنسنے کی دنیا تھوڑی ہے، انجام کا کسی کو پتا نہیں. جس دن ایمان پر موت آوے، اللہ راضی ہو اور خوشی خوشی میں دنیا سے جاؤں، وہ ہے میرا دن ہنسنے کا، خوشی کا دن. کا واقعہ یہ ہوا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، غسل کرنے کے لیے ان کو تخت پر سلایا اور جیسے ان کے کپڑے نکالے اور ستر بند ڈالا تو وہ کھل کھلا کر کے ہنسنے لگے، غسل کے تخت کے اوپر کھل کھلا کر ہنسنے لگے. حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے دادا مولانا محمد یاسین صاحب، مفتی محمد شفیع صاحب کے ابا، وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ان کو تخت کے اوپر ہنستے ہوئے دیکھا ہے. یہ ہے چیز میرے دینی بھائیوں. آج ہم لوگوں نے زبان، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو بہت غلط استعمال کیا، بہت غلط استعمال کیا. اللہ نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمارے لیے روزہ بہت آسان کر دیا، بہت آسان روزہ کر دیا. ورنہ قرآن میں موجود ہے، حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے خود ہدایت دی، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. مریم جب یہ عیسیٰ پیدا ہوئے، جیسس کا، لوگ پوچھیں گے کہ باپ کے بغیر، مرد کے بغیر یہ بچہ کیسے پیدا ہوا، لوگ سوال کریں گے، تو لوگوں کو جواب یہ دے دینا، انی نذرت للرحمن صوما، آج میں نے روزے کی منت مانی ہے، فلن اکلم الیوم انسیا، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی، آج میرا روزہ ہے. یہ پچھلی امت کی بات ہے، اللہ نے اس امت کے لیے روزے میں بولنے کو حلال رکھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم روزے میں جو چاہے من میں آوے جیسا چاہے ایسا بولے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. زبان کو قابو میں رکھو. انشاءاللہ روزے کا نور، روزے کی برکت اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز باقی رہے. ایک بات کہہ دوں، 10 منٹ اذان میں اور پھر ہم دعا کر لیتے ہیں. بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے پیشگی معافی مانگتا ہوں، ایڈوانس سوری کہتا ہوں کسی کو برا لگ جاوے تو. میں نے سورہ لہب کیوں پڑھی شروع کے اندر؟ تبت یدا ابی لہب و تب. مکہ المکرمہ کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہوتا تھا، رشتے میں چچا ہوتا تھا، اس میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ مکہ کا سب سے بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا. ابو لہب بہت مالدار تھا، بہت پیسے تھے اس کے پاس. دوسری خوبی یہ تھی کہ بہت خوبصورت تھا، قریشی لوگ ایسے بھی خوبصورت، اور یہ قریش کے اندر بہت خوبصورت تھا. اس کے یہ گال جو ہے وہ لال تھے، لال سفید میں لال تھے، کتنا خوبصورت تھا یہ ابو لہب. اور مکہ کا لیڈر بھی سمجھا جاتا تھا، لیڈر تھا مکہ کا. تینوں خوبی تھی، مالدار بہت تھا، ویلتھی، اور خوبصورت بھی بہت تھا، اور مکہ کا لیڈر بھی سمجھا جاتا تھا. یہ ابو لہب ہے مکہ میں. اور دوسری طرف حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، کالے، بالکل کالے رنگ کے اندر، غریب آدمی، غلام تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کے آزاد کیا، غلام، غریب آدمی. لیڈرشپ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو غلام تھے. ان کو مکہ میں ظلم کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا. حضرت بلال کے مظالم آپ سنتے ہیں، کیسے مظلوم تھے وہ. تو تین خوبی ظاہری ابو لہب میں، مالدار ہے، خوبصورت ہے، لیڈر ہے، اور یہ تینوں چیزیں حضرت بلال میں نہیں ہیں. خوبصورت بھی نہیں ہے، رنگ میں سانولے ہیں، سکین ان کی کالی تھی، غریب آدمی تھے، اور لیڈرشپ بھی نہیں تھی. لیکن دونوں کو کمپیر کرو قرآن کی روشنی میں. ابو لہب کے اندر دنیا کی ساری خوبی تھی، لیکن اللہ کے یہاں جس بنیاد پر عزت اور تقویٰ عزت ملتی ہے، وہ چیز اس کے پاس نہیں تھی. اللہ کی یہاں عزت کیسے ملتی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جتنا زیادہ تقویٰ، اتنا زیادہ اللہ کے یہاں عزت والا، وہ ابو لہب میں نہیں تھا، اور وہ چیز حضرت بلال کے اندر تھی. بھلے کالے تھے لیکن تقویٰ والے تھے، غریب تھے لیکن اللہ اور رسول کی محبت تھی، لیڈرشپ نہیں تھی لیکن حضور کے لیے جان دینے تیار ہوتے تھے. اللہ کے یہاں جس چیز پر عزت ملتی ہے، وہ چیز حضرت بلال میں تھی. اینڈ سوچو، دونوں کا اینڈ، نتیجہ. ابو لہب مالدار، لیڈر، خوبصورت، لیکن اس کا اینڈ کیا ہوا؟ خود ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نماز میں، تبت یدا ابی لہب وتب. برباد ہو جاوے ابو لہب. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. مال بھی کام نہیں آیا، کمائی بھی کام نہیں آئی. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں داخل ہوگا، اللہ اس کو ڈالیں گے. یہ ابو لہب کا اینڈ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور حضرت بلال کا اینڈ بھی حدیثوں میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ جنت کے اندر حضور کے آگے آگے چل رہے، جنت میں حضور کے آگے آگے چل رہے حضرت بلال. اس لیے کہ مؤذن پہلے آتا ہے، امام بعد میں آتا ہے، آگے آگے چل رہے حضرت بلال. ایمان والے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی یہاں رنگ اور کلر کی بنیاد پر عزت نہیں ملا کرتی، اللہ کے یہاں تقویٰ کی بنیاد پر عزت ملتی ہے. اسی لیے کبھی ہم مت سوچو ہماری چمڑی کالی نہیں ہے، ہم بڑے عزت والے، بالکل نہیں. عزت تقویٰ سے ملتی ہے. اور مالدار ہوں میں، پیسے والا ہوں میں، اسی لیے میں بہت بڑا بن گیا، اس سے اللہ کی یہاں عزت نہیں ملتی. اللہ کی یہاں عزت علم سے، عمل سے، تقویٰ سے، اللہ نبی کی محبت کی بنیاد پر عزت ملا کرتی ہے. اسی لیے اگر مال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، لیڈرشپ کی بنیاد پر، چمڑی کی بنیاد پر، کسی بیس پر بھی اپنے دماغ کے اندر کوئی ایسا تکبر ہو تو نکالو، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں دل کا تقویٰ دیکھا جاتا ہے. اللہ یہ گندگی ہمارے دل دماغ میں سے صاف فرما دے رہے ہیں، ہمارے دماغوں کو اللہ صاف کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اپنے دماغ میں سے یہ چیز نکالو، بلال از حبش، صہیب از روم، بخا کے مکہ، بولہب ایچے بل اجبیست. حضرت بلال کہاں سے آئے، حضرت صہیب، حضرت سلمان کہاں سے آئے، دور دور سے آ کے جنتی بن گئے، اور مکہ میں رہنے والا ابو لہب جہنمی ہوا. میرے بھائیوں، اپنے اندر جو ہے تقویٰ پیدا کرو، یہ عزت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ عزت کو دیکھتے ہیں. خطبہ حجت الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ تمہارے فیس کو، شکل کو نہیں دیکھتے، تمہاری فیملی خاندان کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں. دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، تقویٰ کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ سے تعلق کتنا ہے، وہ دیکھتے ہیں. یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات فتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.